بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب ما در جلسه قبل اسباب ورود به بهشت را شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گذشته جلسه میں ہم نے بہشت میں وارد ہونے کے اسباب کو بیان کرنا شروع کیا تھا.
در صدد بیان جمعی اسباب ورود ہم نے
اور اس درس میں ہم نے بتا دیا کہ ہم وہ تمام اسباب جو بہشت میں لے جانے والے ہیں ان تمام اسباب کا ذکر نہیں کریں گے.
و گفتیم 19 سبب برای ورود به بهشت بیان شده،
بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیدہ چیدہ اسباب ہیں ان کو بیان کرنا تھا، اور ان میں سے 19 اسباب جو انسان کو بہشت لے جانے والے ہیں ان کا ذکر کیا تھا فہرستوار.
البته باید این رو هم عرض میکنیم، این جمعی اسباب نیست، بخشی از اسباب.
پھر تکرار کرتے ہیں کہ موجبات دخول به بهشت صرف یہی نہیں ہیں، 19 نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں.
یکی ایمان و عمل صالح بود.
اس جلسے میں بتا دیا کہ ان میں سے پہلا عامل یا پہلا سبب جو انسان کو بہشتی بنا دیتا ہے ایمان اور عمل صالح ہے.
مقداری راجع به ایمان خدمت دوستان عرائضی رو عرض داشتیم.
سو ایمان کے حوالے سے ایک حد تک گفتگو ہو گئی
و تا رسیدیم به اینجا که ایمان ارکانی دارد و شاخه هایی.
هم نے اس بحث میں بتا دیا تھا کہ ایمان کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شاخے.
ارکان رو گفتیم، نوبت رسید به شاخه های ایمان.
ارکان ایمان کو بیان کیا تھا اور ایمان کی شاخیں بیان نہیں ہوئی تھی.
در ایک روایت از نبی مکرم اسلام 103 شاخه برای ایمان بیان شده.
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث میں 103 ایمان کی شاخیں بیان ہوئی ہیں.
ما برای اختصار وارد بحث شاخه های ایمان نمیشیم،
اور چونکہ اس بحث کو ہم مبسوط شکل میں پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا، مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان شاخوں کو بھی بیان نہیں کریں گے.
و هر کس که می خواهد مراجعه کند بهار جلد 64 صفحه 310 به بعد شاخه های ایمان، انشعابات ایمان در بیان نبی مکرم سلام الله علیه آمده که در اون کتاب ضبط شده.
اور جو ان ابحاث کو مبسوطاً دیکھنا چاہے اور ایمان کی شاخوں کو دیکھنا چاہے تو وہ کتاب شریف بحار الانوار اس کی 64ویں جلد میں جا کے دیکھے، وہاں پر ایمان کی شاخیں اس عنوان سے وہ بحث موجود ہے.
حالا بعض اسباب دیگر رو میشماریم تا یکی از این اسباب رو انتخاب کنیم.
ہم دیگر اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور آج کی بحث کو جاری رکھیں گے.
چون بنا دارم این اسباب در ذهنتان بماند، اگر تکرار میکنم برای مندگاری این اسباب است در ذهن شما محترم.
بعض مطالب جان بوجھ کے تکرار کیے جاتے ہیں، اور جو تکراری مطالب ہوتے ہیں اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ذہن شریف میں یہ مطالب بیٹھ جائیں.
دومین سبب از اسباب تقوی است.
ایمان اور عمل صالح کے بعد جو دوسرا سبب ہے کہ جو انسان کو بہشتی بنا دیتا ہے وہ ہے تقوی.
راجع به تقوا شاید یک دو جلسه ای بحث کنیم یا شاید هم بیشتر، چون این مسئله خیلی مهمه.
تقوا کے حوالے سے گفتگو تھوڑی سی پھیل جائے گی، ایک جلسہ دو جلسہ ممکن ہے، دو جلسے سے بڑھ کے بھی ہو.
سے پیروی از خدا و رسول ہے کہ این خودش یہ فصل مشبعی دارد که پیروی از خدا و رسول چیه.
چوتھی چیز کی جو انسان کو بہشتی بنا دیتی ہے وہ ہے اللہ اور رسول کی بات ماننا.
چهارمین سبب از اسباب ورود به بهش راستی و راستانن و اوصاف این راستان راستگویان.
چوتھی سبب جو ہے وہ ہے سچائی اور سچوں کے ساتھ رہنا.
اینم محک خوبی است برای اینکه خودمون رو عرضه کنیم بر این ادله ای که بعد خواهد آمد تا ببینیم وضع چه خبر هست.
یہ بحث بھی بہت مهم بحث ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سچائی کے آئینے میں دیکھیں کہ سچائی کی حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں.
پنج، احسان و نیکوکاری.
پانچویں چیز نیکوکاری ہے، اچھا سلوک دوسروں کے ساتھ.
شش، شکیبائی در راہ خدا.
چھٹی چیز راہ خدا میں پائیدار اور صبر کرنا.
ہفتمین چیز اقامه نماز.
ساتویں چیز نماز قائم رکھنا.
یادتون باشه این کلیات، این عناوینی که داریم عرض میکنیم خودتون رو همین الان هم میتونید عرضه کنید بر این عناوین.
دیکھو جب اب بھی ہم بیان کر رہے ہیں، فہرست بیان کر رہے ہیں، کوئی تفصیل نہیں ہے، تو یہ بیان کرتے وقت بھی اپنے آپ کو سامنے پیش رکھو. اس عنوان، یہ ایک عنوان ہے میں کہا ہوں، یہ ایک عنوان ہے میں کہا ہوں.
ہشت، انفاق در راہ خدا.
آٹھویں چیز راہ خدا میں خرچ کرنا.
نه، نیایش به درگاه خدا. اینا از همه سبب اسباب ورود به بهشت.
نویں چیز خدا سے لو لگانا.
ده، اخلاص عمل برای خدا.
دسویں چیز اپنے عمل کو صرف خدا کے لیے انجام دینا.
یازده، استقامت و پایمردی برای خدا.
اور گیارہویں چیز خدا کے لیے ثابت قدم رہنا.
دوازدهمین چیز خوف و خشیت از خدا.
بارہویں چیز خوف خدا کا احساس.
سیزدهمین چیز دل آرام. اینم خودش یه بحث مفصلی داره.
اور تیرہویں چیز قلب مطمئن کا مالک ہونا.
ہجرت و جہاد در راہ خدا.
چودہویں چیز خدا کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرنا.
شہادت و جان فشانی در راہ خدا.
شہادت اور جان نچھاور کرنا.
خودسازی و تزکیه.
ہمیشہ خودسازی کی طرف متوجہ رہنا.
تولا و تبرع، اینا اسباب ورودن.
خدا کے لیے محبت کرنا اور خدا کے لیے نفرت کرنا.
ملکات فاضله و صفات نیکو.
اچھے اوصاف کا حامل ہونا، اچھے اوصاف خصلت نفسانی اور ملکات فاضلہ کا حامل ہونا.
ما در بحث هفته قبل راجع به یکی از اسباب که ایمان بود بحث کردیم.
ہم نے گزشتہ ہفتے میں صرف ایمان کے حوالے سے گفتگو کی.
میخوام راجع به این مبحث دو سه نکته بهتون بگم، نکات خوبی شاید باشه.
اس بحث کے حوالے سے دو تین نکتے جو چھوٹ گئے تھے پچھلے ہفتے میں، اور ان کا بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے ان نکتوں کو میں بیان کروں گا.
یکی شاید این سوال باشه سامنے که آقا این بهشتی که میدند که ثمره ایمانه، کمیت و کیفیتش رو بیان کنید.
ایمان کے نتیجے میں جس بہشت میں مومن کو لے جایا جائے گا، اس بہشت کی کوالٹی بھی بیان کریں اور اس بہشت میں کتنے مقدار کا حصہ دیا جاتا ہے وہ بھی بیان کریں.
آیا بہمے یکسان میدان؟
خوب توجہ رکھیے گا، کیا بہشت سب کے لیے ایک جیسی ہے؟
آیا بہمے یکسان نمیدہن
یا فرق ہے؟ ہر کسی کی بہشت الگ ہے.
این کمیت و کیفیت چه جاهایی از بهشت رو به کی میدن، چه جاهایی رو به کی نمیدن؟
بهشت کے کون سے حصے کس قسم کے مؤمنین کو دیا جائے گا، اور کس حصے میں بعض دیگر مؤمنوں کے لیے ورود ممنوع ہیں، وہاں وہ نہیں جا سکتے ہیں؟
کمیت و کیفیت بهشت برای افراد در گروه مقدار ایمان و عمل صالحشون. یادتون باشه این نکته رو، خوب یادتون باشه.
اس نکته سے غافل نہ رہیں کہ بهشت کی کوالٹی بھی یکساں نہیں ہے، کوانٹیٹی بھی یکساں نہیں ہے. یعنی مقدار، جتنے مقدار میں بهشت دیا جائے گا وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے، اور کیفیت بھی یکساں نہیں ہے. جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جتنے بلند مرتبے کا ہوگا، اسی حساب سے اس کی بہشت ہوگی.
این طور نیست کہ ہمیں با ہم در ایک سطح باشن، نہ.
جیسے بچوں کو ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے، جیسے کمرے ہیں، بہشت ایسی نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کی بہشت الگ ہے.
بہشت کلاس دارے،
بلکہ بہشت کی بھی کلاسیں ہیں، رتبے ہیں.
حالا انشاءاللہ این رو بحث خواهیم کرد و اجمالاً میخوام بهتون بگم
بهشت کی بحث الگ سے آئے گی، لیکن فی الحال جو ہے وہ اجمالاً بیان کر رہا ہوں.
به بعضی یہ بهشت میدن، اونجا ملکیت هست. یاد تو ماشاء الله خواهیم گفت یه بساطیه عرض میکنم
که بعض لوگوں کی بهشت دیکھے.
آره بیدون به بعضی ها نه بیشتر میدن، بله.
بعض دیگر مؤمنین ایسے ہوں گے کہ وہ ایک سے زیادہ بہشتوں کے مالک ہوں گے.
ہاں دیدی، یہ خونه مری داره، یہ خونه اسلام آباد داره، میره اونجا کیفشو میکنه، برمیگرده میاد. بله
کہ دنیا میں بھی بہشت الگ الگ ہیں. بعض لوگوں کے دو دو بہشت ہیں، ایک مری میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے. مری کا موسم ہو تو وہاں چلا جاتا ہے، اسلام آباد کا تو ادھر آتا ہے.
خب گروهی رو دو بهشت میدن، ولی من خاف مقام ربهی جنتان. دو تا بهشت.
مؤمنین کے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے دو بهشتیں ہیں، وہ گروہ کون سا ہے؟ قرآن نے اس کو کہا خاف مقام ربهی، مقام رب کا خوف رکھنے والے. جن لوگوں نے دنیا میں مقام ربوبی کے خوف میں زندگی گزاری ہے، ان کے لیے دو بہشت ہیں. ولی من خاف مقام ربه جنتان.
خب گروہی دارای چند بہشتند؟
ایسے بھی گروہ ہوں گے کہ دو نہیں کئی ایک بہشتوں کے مالک ہوں گے.
لہم جنات, بلے لہم جنات,
ان کے لیے کئی بہشتیں ہیں, جنات جمع ہیں.
خوب, چرا به بعضی ها یک بهشت, چرا به بعضی ها دو بهشت, چرا به بعضی ها جنات. حالا جنات هم که میشه اونم خودش مراتبی داره ها. چرا این چرا در گره اون کمیت و کیفیت عمله. چقدر ایمان داری, چقدر عمل صالح داری, به همون اندازه بهت میدن.
یک کیوں ایسا ہے کہ کسی کے لیے ایک بہشت ہے, کسی کے لیے دو بہشت ہیں, کسی کے لیے کئی بہشت ہیں, اور وہ بہشت بھی یکساں نہیں ہے. کسی کے بہشت کی کوالٹی کچھ اور ہے, کسی کے بہشت کی کوالٹی کچھ اور ہے. یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی فرق ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہ فرق ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے ہے.
حالا ادلۂ قرآنی یہی کہ دال است به این که در مقابل ایمان و عمل صالح بهشت میدن مختلفه. در بعضی جنات تجریم تحت الانهار, در بعضی لهم جنات با لام آمده, خیلی مختلفه.
اچھا, ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کے لیے بهشت کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے تو وہ تذکرہ بھی مختلف ہے. کہیں پر ہے کہ جنات ہیں کہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی, کہیں پر ہے لہم جنات یعنی ان کی ملکیت میں جنات ہوں گی.
حالا
یعنی جنات کے وہ مالک ہوں گے, مالکیت ان کو ہوگا.
یکی از معانی لام ملکیت ہے, یہ معنی دیکھا میں اختصار.
لام عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ کہیں پر تو یہ چیز اس کے ساتھ مخصوص ہے, استعمال کے حد تک مالکیت نہیں ہے. آپ کے لیے مخصوص ہے لیکن مالکیت نہیں ہے. کہیں پر یہ لام آتا ہے وہ مالکیت کے معنی میں ہے, آپ اس کے مالک ہیں.
خوب, حالا اگر بنا باشد چه لام در لهم جنات لام ملکیت باشد, معناش چی میشه؟ معناش میشه اینا مالکان جنات هستن, نه متوطنان در جنات. بله؟
اگر اسلام کو لام ملکیت مانا جائے تو اس کے بنا پر ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ جنت کے مالک ہیں, نہ یہ کہ صرف جنت میں رہنے والے ہیں. جنت میں رہنا اور جنت کے مالک ہونے میں فرق ہے. تو بہت سارے یہاں پر بھی کسی گھر میں کوئی رہتا ہے, کوئی کسی گھر کا مالک ہے. مالک ہونے میں اور رہنے میں فرق ہے.
حالا این ملکیتی که در اون جهانه با این ملکیتی که در این جهانه فرق داره. خوب گوش کنید اینا رو,
انشاءاللہ اس نقطے پر بھی توجہ فرمائیں گے. یہاں پر بھی آپ کئی چیزوں کے مالک ہیں, قیامت میں بھی آپ جنت کے مالک ہوں گے انشاءاللہ. تو ان ملکیتوں میں بھی فرق ہے, یہاں کی ملکیت کچھ اور ہے, وہاں کی ملکیت کچھ اور ہے.
اینجا ملکیت ملکیت اعتباری ہے,
یہاں حقیقتاً آپ مالک نہیں ہیں. یہ آپ کی مالکیت اعتباری ہے, یعنی اس طرح سمجھا گیا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے, ورنہ آپ سے یہ چھن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چھن جائے گا, آپ رہ جائیں گے.
خب چون من مالک حقیقی نیستم, مالک اعتباری هستم, با خودم نمیبرم.
خوب دقت کریں, میں اگر مالک حقیقی ہوتا تو یہ مجھ سے نہیں چھننا چاہیے تھا. مجھ میں مالک اور مملوک میں جدائی نہیں ہونی چاہیے تھی. جدائی ہوتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ مالکیت حقیقی نہیں ہے, اعتباری ہے.
بله, وقتی که این چنین شد از من جدا میشه, از من میگیرند, مثل پست میمونه دیگه.
که یہ مالکیت جو ہے نا وہ جیسے بعض وزراء کو وزارت ملتی ہے نا, اس کی طرح سے جو وزارت اعتباری ہے, ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. آج وزیر ہے, کل نہیں ہے.
مالش ہم ہمیں تو,
اور آج جیل میں ہے, کل نہیں ہے. تو نہ وہ جیل کے مالک ہے, نہ اس وزارت کا مالک ہے. اسی طرح سے ہمارا مملوک بھی یہاں پر حقیقتاً ہمارا مملوک نہیں، اگر ہوتا تو ہم سے نہیں چھننا چاہیے تھا.
خب اما ملکیت در قیامت یہ ملکیت حقیقی ہے،
لیکن قیامت میں جو مالکیت ہے وہ حقیقتاً آپ مالک ہیں، وہ آپ سے چھنے گا نہیں.
ملکیت از سنخ تکوین نہ اعتبار،
وہ ملکیت تکوینی ملکیت ہے، یعنی آپ اور اس میں جدائی نہیں ہیں، اعتبار محض نہیں ہے.
منطقی اعتبار دنیا، آخرت مرتبہ حقیقت ہے.
دنیا میں اعتبار ہے، اعتباری چیز ہے، حقیقی نہیں ہے، لیکن قیامت میں جو بھی آپ کو مل جائے گی وہ حقیقی ہے.
وقت شما میکی مالک بہشت، مالک حقیقی،
وہاں آپ یہاں پر کسی باغ کے مالک ہیں، قیامت میں بہشت کے مالک ہیں. دونوں مالکیتوں میں فرق ہے، یہ باغ چھن بھی سکتا ہے، بہشت کوئی آپ سے نہیں چھینے گا، وہ ہمیشہ رہے گا.
با عنایت خدا، با اذن خدا، ملکیت تو در بهشت میشه مثل مالکیت خدا بر عالم.
انشاءاللہ به اذن خدا، با مشیت خدا، آپ بهشت کے اسی طرح مالک ہوں گے جیسے خدا کائنات کا مالک ہے. کوئی خدا سے کائنات چھین نہیں سکتا ہے، اسی طرح آپ سے بہشت کوئی نہیں چھینے گا.
ما مالکیت حقیقی طولیه داریم، اینا یه خود بله، مالک اصلی خداست، سراسر هستی ملک حقیقی خداست، و من در طول اون مالکیت قرار میشم، مالک بهشت میشود، لهم جنات.
دیکھیں این بحثوں کو تھوڑی سی باریکی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ سب ان نکات پر توجہ رکھیں اور یہ ضائع نہ ہو جائے. آپ مالک حقیقی ہیں لیکن مالک ذاتی نہیں ہیں، اس لیے کہ تمام چیزوں کی مالکیت خدا کے ہاتھ میں ہے. آپ کو اس بہشت کا مالک، وہ بھی مالکیت حقیقی بھی دی گئی ہے، تو بے اذن خدا ہے.
امیدواریم خستتون نکنه.
تو آپ کی مالکیت خدا کی مالکیت کے طول میں ہے، مقابلے میں نہیں ہے کہ آپ بھی مالک وہ بھی مالک، ایسی بات نہیں ہے، اس کی مالکیت کے تحت آپ مالک ہیں.
امیدواریم خستتون نکنه. پس ما اینجا دو نکته رو به شما گفتیم، یکی این که بهش کمیت و کیفیت بهش گرو ایمان و عمل صالحه، یکی این که مالکیت در قیامت
غیر از
مالکیت در این دنیاست، اون مالکیت مالکیت تکوینی است، این مالکیت مالکیت اعتباری است، و چون اعتباری است میگیرندش میدهندش، خیلی کاری نیستیم. اما مالکیت حقیقی دیگه گرفتنی نیست، شاید یکی از علل خلود همین مالکیت.
دو باتیں ابھی تک کی گئیں، ایک بات یہ کہ ہر کسی کی بہشت قیامت میں دوسرے کی بہشت سے مختلف ہے، کمیت اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے، یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی، کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی. جس معیار اور جس اسٹینڈرڈ کا بہشت ایک کو دیا جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ اسی اسٹینڈرڈ کا بہشت دوسرے کو بھی دیا جائے، دونوں کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے. اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس دو بہشتیں ہوں، کسی کے پاس دو سے زیادہ بہشتیں ہوں، کسی کے پاس صرف ایک بہشت ہو، تو یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی فرق ہے. ایک مطلب یہ تھا. مطلب دوم یہ تھا کہ وہاں پر جو بہشت آپ کو دیا جائے گا، آپ اس بہشت کے مالک ہوں گے، نہ صرف رہنے کی اجازت دی جائے گی، جیسے کرائے کے گھر میں رہتے ہوں، نہ مالکیت کے ساتھ آپ رہیں گے. اور نیز یہ بھی بحث کی گئی کہ وہاں کی مالکیت اور دنیا کی مالکیت میں فرق ہے، یہاں جو آپ کا مملوک ہے وہ آپ سے چھن بھی سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مالکیت اعتباری ہے، لیکن وہاں پر جس چیز کی مالکیت آپ کو عطا کی جائے گی وہ آپ سے چھینی نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ مالکیت مالکیت حقیقیہ ہے، نہ اعتباری، مالکیت تکوینی ہے. نیز یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی آغا نے اشارہ کر دیا کہ بہشت میں جو لوگ رہیں گے وہ خالدین فیہا، خلود ہے، ہمیشگی ہے. آ نے فرمایا شاید کے لفظ کے ساتھ کہ شاید خلود اسی مالکیت حقیقیہ کی وجہ سے پیدا ہو، چونکہ آپ مالک حقیقی ہیں لہذا ہمیشہ کے لیے ہے،
جدا نہیں ہو جائے گا،
آپ سے جدا نہیں ہو جائے گا، تو اسی لیے ہمیشہ کے لیے ہے وہاں پر.
تا اینجا سبب اول ورود به بهش که ایمان بود و عمل صالح بحث کردیم، یادتون باشه عمل صالح رو بحث نکردیم ما، چه عملی عمل صالح به اون کاری نداریم چون طولانی میشه. حالا میرسیم به دومین سبب از اسباب ورود به بهشت.
ایمان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور عمل صالح کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، وہ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح سے بحث کریں گے تو کئی عرصہ چاہیے. اور اب اسباب دخول بہشت میں سے دوسرا سبب کی طرف آتے ہیں،
تقوی. ایک پیشنہاد میکنم خدمت دوستان که خطبه ای هست در نهج البلاغه، آقایی به نام حمام با هی دو چشم نه آمده خدمت امیر المومنین
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
و بعد عرض کرد السفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم. این خطبه رو دوستان عیبی نداره برید تو نهج البلاغه پیدا کنید،
خودش محتاج بیانه،
میدونم، همون عبارات رو بخوانید و چند روز ممارست کنید بر خوندن اون عبارات نورانی و اوصاف متقین، مقدارش در اونجا آمده. خب
حضرت آقا نے دوسرا عامل بہشت میں انسان کو لے جانے کا تقویٰ بیان کیا. نیز تقویٰ کے حوالے سے کوئی ڈیفینیشن اور خواص بیان کرنے سے پہلے ایک آپ کو پیشکش کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ آپ حضرات حضرت امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بیانات میں سے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ حمام کے نام سے، دو چشمہ ہے کے ساتھ، اور اسی کا دوسرا نام ہے خطبۃ المتقین، اس خطبے کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں. اس میں ایک دفعہ میں نے گنتی کی ہے 109 خصوصیات متقین کے حضرت نے بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص اگر متقی ہو تو اس میں یہ خصوصیت ہوگی، یہ خصوصیت ہوگی، یہ خصوصیت ہوگی، خصوصیات بیان کی ہیں.
البتہ بعد از آنی کہ حمام ان اوصاف رو شنید فسائق حمامو سعقتن کانت نفسه فیها،
وہ حمام ایک صحابی ہیں حضرت کے، وہ بڑا اصرار کر رہا تھا ایک دن آ کے کہ آپ مجھے اس طرح سے متقین کے اوصاف بیان کریں کہ وہ مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائیں، کہ میں ان کو دیکھوں، یعنی آپ کے بیانات کی روشنی میں متقین کو میں دیکھوں. حضرت تھوڑا سا ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، بیان نہیں کیا. اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے بیان کیا ہے، وہ اوصاف بیان بھی کیے حضرت نے، اور حمام ان باتوں کو تحمل نہ کر سکے اور ایک ہچکی لی اور وفات پا گئے.
خلاصہ تقوی وصف پارسایان ہے،
پارسا لوگ متقی ہوتے ہیں،
و در حقیقت تقوی از ایمان و عمل صالح جدا نیست.
خوب اس نقطے پر توجہ رکھیں، تقوی ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے. جیسے مثلا فرض کر لیں کہ یہ کارپیٹ اس کپڑے سے الگ ہے، اس طرح سے دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہی کی ایک شکل ہے تقوی، اس سے جدا نہیں ہے وہ.
تقوی ایک صفتی است که بیشترین بشارت های بهش رو به دنبال خودش داره، از ایمان بیشتره ها.
اسی ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں انسان کے نفس کے اندر پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے، اور بہشتیوں کو زیادہ تر بہشت کی مبارکبادیاں اسی کے ساتھ دی گئی ہیں، متقین کے ساتھ، جو متقی ہوں گے ان کے لیے ہے.
بله، آیات زیادی ما در قرآن داریم. من چند تا از آیات رو براتون میخونم، بعد وارد مبحث تقوا میشیم. ببینیم و تقوا چیه؟ ایمان رو که بحث کردیم، نخواه این تقوا چیه؟ هی میگم متقین متقین متقین، مؤمنین مؤمنین مؤمنین، آخه چیه این؟
قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں تقوی پر مشتمل، تقوی، متقین، اتقاء، ان روٹ ورڈز سے بہت ساری آیات ہیں. لیکن ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تقوی ہے کیا چیز، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے.
چند تا آیه رو عرض میکنم، آیات فراوانه، من برای نمونه چند تا آیه رو خدمتتون تلاوت میکنم تا ذهنتون با آیات مانوس بشه. وقتی قرآن تلاوت میکنید به این آیات این چنینی یا شبیه این آیاتی که میخونیم میرسید، یاد حرفا بیفتید.
تقوی کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ متعدد آیات ہیں، زیادہ آیات ہیں. میں بطور نمونہ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور نمونہ چند آیتوں کو ذکر کروں گا اور ان کے مطالب کو بھی بیان کروں گا، تاکہ جب آپ تلاوت کریں، تلاوت قرآن مجید، اور ان آیات تک پہنچ جائیں یا اس طرح کی آیات تک آپ پہنچ جائیں تو آپ کے ذہن میں وہ مطالب ریکال ہوں.
ایک آیہ در سورہ آل عمران ہے، آیہ 15 آل عمران.
ان آیات متعددہ میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے.
للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار،
جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں خدا کے پاس ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جس میں نہریں بہتی ہوں.
خالدین فیہا،
وہ بہشت کہ جو ان کے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے ہیں.
و ازواج مطہرہ،
اور وہاں پر پاکیزہ جوڑے بھی ہیں.
حالا ازواج مطہرہ معنی چیه؟ ما در صدد تفسیر این آیه نیستیم که چیه. خب بحث کردن مفسرین، بحث کردن، روایات در زیل آیه هست، کاری بهش نداریم.
هم تفصیلی طور پر تفسیر بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم ازواج مطہرہ کی بھی تفصیلات بیان کرتے کہ ازواج مطہرہ کیا چیزیں ہیں، ظاہر ہے ان کا بیان نہیں آئے گا.
خب پس تقوا سبب چی شد؟ سبب این شد که شما یه بهشتی فلو خدا داشته باشید. بله، یک بهشتی رو خدا ملک شما کنه، به ملک حقیقی، یادتون باشه.
پس تقوا وہ خصوصیت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ بہشتی ہوتے ہیں.
خالدین فیہا،
اور جو بہشت آپ کو دی جائے گی، جس کی مالکیت آپ کو حاصل ہوگی، وہ مالکیت ہمیشہ رہے گی.
خالدین فیہا، چرا خالدین فیہا؟ اون شایده یادتون باشه.
خالدین فیہا، جو بہشتی لوگ ہیں ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، خلود ہے ان کو وہاں پر. یہ خلود کیوں ہے؟ وہ شاید کے ساتھ ہم نے ایک مطلب بیان کیا تھا، ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. یہ خلود اس لیے ہے کہ چونکہ وہ مالک حقیقی ہیں، اور جب مالک حقیقی ہیں تو مملوک مالک سے چھنتا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ رہے گا.
و ازواج مطہرہ، تنہا ہم نیستید، نمیخوایم زندانیتون کنیم که، برای اینکه اونجا اونا یک کیفای دیگه دارند.
وہاں آپ کو جیل میں جس طرح سے رکھا جاتا ہے، سیل میں اکیلے، آپ کو اکیلے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وہاں آپ کے جوڑے بھی ہیں.
و ازواج مطہرہ، یہ نکتہ ہی بہتوں بگم،
جوڑے بھی مطہرہ پاکیزہ.
خب در هیچ جای قرآن زوجاتون متحره شما ندارید یا زوجه ندارید، هیچ جا نسبت به خانم ها هیچ جا اطلاق زوجه در قرآن ها نشده.
خوب توجه رکھیے، اچھا نقطہ ہے. قرآن مجید میں بیویوں کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. عربی میں زوجہ کہتے ہیں، زوج مرد کو کہتے ہیں، زوجہ بیوی کو. لیکن آپ قرآن کے شروع سے آخر تک دیکھیں، کہیں پر بیوی کے لیے لفظ زوجہ استعمال نہیں ہوا ہے.
چرا؟ چون گفتن زوجہ لغتن ردیه، و چون لغت ردیه در باره خانوم ها در قرآن استعمال نشد. ببینید خانم ها نمیدونن چه ارزشی بلو خدا دارن
که زوجه،
و ما هم نمیفهمیم خانم ها چه ارزشی بلو خدا دارن.
غیر مهذب عربیه، اور قرآن مجید میں غیر مهذب عربی استعمال نہیں کیا گیا ہے. نیز خواتین کے احترام کو دیکھیں، قرآن نے کتنا احترام کیا ہے کہ وہ لفظ جو غیر مهذب ہے وہ بھی ان کے لئے استعمال نہیں کیا ہے.
ازواج
کے معنی ہے جوڑا، جوڑے میں تھوڑا سا برابری کا بھی تصور ہے نا، ذہن میں آتا ہے جوڑے میں برابری آتی ہے.
خب پس بهش بهش امیدن و رضوان من الله اکبر.
یعنی چه؟
برای متقین ها.
بس متقین کے لیے بهشت ہے، اس بہشت میں خلود ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ازواج مطہرہ ہیں، اور ورضوان من اللہ اکبر،
از همه خوشتر، خوشنودی خداوند متعال است که شامل حال اینها میشه. این مهمه. ببینید چجور معنا میکنم
که بہشت بھی انہیں ملے گی، وہ بہشت کے مالک ہوں گے، ایک خصوصیت. پاکیزہ جوڑے بھی حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگا. لیکن جس چیز سے سب سے زیادہ انسان کو لطف حاصل ہوگا وہ نہ بہشت ہے نہ بہشتی جوڑے، بلکہ رضوان من اللہ اکبر. ان کو یہ احساس کہ ہمارا رب جو کہ اللہ ہے وہ ہم سے راضی ہے، ان کے راضی ہونے کی کا ادراک زیادہ لطف دے گا.
این آقای متقی بهشت اون وقت براش خیلی کیفی ندارد، این که میبینه خدا ازش راضیه. خوشترین حالت برای یه انسان مؤمن متقی این است که ببینه خدا راضیه.
مؤمن متقی کے لیے زیادہ خوشحال کننده چیز نه وہ باغات ہیں نہ وہ ازواج ہیں، بلکہ خدا کی رضا کا ادراک یا احساس کہ میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے.
خب آیه دوم، این آیات خیلی حرف داره، میگذاریم. آیه دوم، ولو ان اهل الكتاب، 65 مائده،
سوره مائده کی آیت نمبر 65، سورہ مائدہ آیت نمبر 65، نوٹ کرنے والے دوست حضرات نوٹ کریں.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر اهل کتابم، راه ما بازه، ما درها رو برو کسی نبستیم، درها بسته نیست، اونو هم راه رو ما براشون باز کردیم، میخوان برن بهش راه نشونشون میدیم، ارائه طریق میکنیم.
آیت کا آغاز اس طرح سے ہے کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بہشت کسی مخصوص قبیلے یا کسی مخصوص گروہ یا کسی مخصوص ملت کے لیے نہیں ہے. جو بھی ان اوصاف کا حامل ہوگا، وہ چاہے کسی ملت کا ہو، بہشت اس کے لیے ہے.
لکفرنا عنہم سیئاتہم،
اگر ایمان اور
لادخلناہم جنات النعیم،
اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ان کی برائیوں کو ہم محو کر دیتے یا چھپاتے، ٹھیک ہے، لکفرنا عنہم سیئات، ان کے گناہوں کو ہم چھپاتے اور ان کو ان جنتوں میں داخل کرتے ہیں جس میں نعمتیں موجود ہیں.
عبارت داخل من لهم جنات، خیلی باید اینا رو فکر کرد روش، لطافت های قرآنی رو باید فکر کرد روش. حالا در سوره رعد آیه 35
ایک اور آیت، سوره رعد آیت نمبر 35،
مثل الجنت التي وعد المتقون. میدونی این بهشتی که ما بهتون وعده میدیم متقیان چجوره براتون میگیم.
اس آیت کا آغاز یہاں سے ہے کہ متقین کو جس بہشت کا وعدہ کیا گیا ہے اس بہشت کی مثال
درخت ها سر به فلک کشیده اما تجری من تحت حلن ها آب ها هم روان.
وہ بہشت ایسی بہشت ہے کہ اس میں اونچے درخت بھی ہیں اور بہتے ہوئے پانی بھی اس کے اندر.
اکلها دائم و ظلها،
اور اس بہشت میں کھانے کی چیزیں چاہے وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا دیگر غذاؤں کی شکل میں وہ کبھی منقطع نہیں ہوں گے. دنیا میں منقطع ہوتی ہیں، پھل ایک وقت تک پھل دیتا ہے اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہے. اکلها دائم.
خب حالا هیچ وقت تابستون و زمستون نداره. شما ببینید در این عالم انبه کی میرسه؟ بگید دیگه.
جولای، جون.
خوبانی کی میرسه؟
اونم همین.
یا فرض کنید این یکی دیگه بر کی میرسه؟
یہاں پر اس عالم میں پھلوں کے لیے موسم بھی مخصوص ہے، ایریا بھی مخصوص ہے. مثلا آم کے لیے مخصوص موسم ہے، ایریا بھی ایک خاص ایریا میں آم پیدا ہوں گے، ہر جگہ پیدا نہیں ہوں گے. خوبانی کسی اور ایریا میں ہوں گے، وہ جہاں خوبانی ہوں گے وہاں آم نہیں ہوگا، جہاں آم ہوگا وہاں خوبانی نہیں ہوگی. یہ دونوں ایک جگہ پر نہیں ہوتی ہیں، ایریا کے اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے بھی. بہشت میں جو پھل ہیں وہ ہمیشہ ہیں.
وہ کلہا دائم، ارے زمستون و تابستون و فصل و اینا نداره برات.
ہاں وہاں پر مثلا گرمیاں اور سردیاں کے حساب سے پھلوں میں فرق آ جائے، کوئی پھل کبھی ہو کبھی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے.
وذلھا مذلشان دائم.
اور دنیا میں سایہ درخت کا کبھی بنتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر سایہ بھی ہمیشہ رہے گا.
جی از تابستون از اینجا تا صدر پیاده بری آفتاب به مغزت بخوره ببین چه جور دنبال یه جای خنکی سایه میگردی بری زیر یه سایه بانی چیزی.
گرمیوں میں جب آپ نکلتے ہیں دھوپ میں، سر کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر جوش آ رہا ہے دماغ کو، اس وقت ٹھنڈا سایہ کے انسان کو تلاش ہوتا ہے. جب سایہ میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آرام، لیکن وہ سایہ ہمیشہ نہیں ہے، وہاں پر سایہ ہمیشہ ہے.
اونجا دیگه خورشید خیلی نمیتابه بر شما ها و ذلها زیر سایه ما شاء الله. حالا تلک عقبل الذین تقوا، این عاقبت متقیانه.
دیکھو دقت کریں، اہل تقوی کو جس بہشت کا وعدہ کیا گیا ہے اس بہشت کی خصوصیتیں یہ ہوں گی، اس طرح کے درخت ہوں گے، اس طرح سے پانی بہے گا، اس طرح سے وہاں کے پھلوں کی فراوانی ہوگی اور اس طرح سے سایہ رہے گا ہمیشہ. یہ سب کچھ ان کے تقوی کا نتیجہ ہے. انہوں نے دنیا میں جس تقوی کو اختیار کیا تھا اس کی عاقبت ہے، اس کا نتیجہ ہے.
اما و اقبل کافرین النار،
ان در همین آیا ہے.
بله.
اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کافرین کے کفر کا نتیجہ آگ ہے. بس ہر کسی عمل کا خاص نتیجہ ہے، انجام انجام.
حالا من آیات دیگر رو نوشتم یادداشت کردم که دیگه متعرض آیات دیگر نمیگیریم، وقت میگذره. حالا حالا ببینیم معنای تقوا چیه. ما میگیم تقوا تقوا تقوا، خب معنای چیه؟
خب یه مختصر کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئیں، اور تقوا کے حوالے سے آیات زیادہ ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوٹ بھی زیادہ کیا تھا، ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت گزرتا ہے. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ تقوا کی حقیقت کیا ہے.
تقوا عبارت است از دفع کردن خطر از چیزی به واسطه یه چیز دیگر.
تقوا
سپر اینها،
تقوا تحفظ جیسا معنی ہے، اس کی طرح کا معنی ہے، وقایہ سے ہے. یعنی کسی آتے ہوئے خطر کو کسی اور ذریعے سے ہٹا دینا. جیسے آپ کے پاس سپر ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، تلوار چلائے، تو آپ سپر کے ذریعے سے اس آتے ہوئے خطر کو رد کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر نہ آئے. یہ تقویٰ ہے.
چلی گئی زد گلولے، بلے
وہ جیکٹ جو
مثلاً
فائر کرنے والے کے گولی کو روکتا ہے، جس جیکٹ کو آپ پہنتے ہیں، وہ جیکٹ تقویٰ ہے. کوئی آپ کو فائر کرے اور وہ گولی کا اثر آپ کے اوپر نہ ہو، یہ تقویٰ ہے.
چون بے واسطے یہی دفع خطر میکنے،
آتے آنے والے خطر کو اس کے ذریعے سے آپ روکتے ہیں، یہ تقویٰ ہے.
سپر رو از آن جهت سپر گفتن که باعث این میشود که من به واسطه او از خطر مسون بمانم.
سپر اردو و عربی فارسی دونوں میں سپر کہتے ہیں. اردو میں ایک اور لفظ بھی ہے ڈھال، سپر کو ڈھال بھی کہتے ہیں. سپر کو اس لیے سپر کہتے ہیں کہ وہ آتے ہوئے خطرے کو روکتا ہے. یہی کام تقویٰ کا ہے، آتے ہوئے خطرے کو روکتا ہے. مثلا خدا کی ناراضگی، جہنم، یہ وہ خطرات ہیں جو انسان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان کو روکنے والی چیز تقویٰ ہے.
یہ روایتی از نبی مکرم اسلام، اتقوا النار ولو بشق تمره.
کیا بات ہے،
ہم یہ ظریفی در این روایت هست.
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے آدھے حصے کے ذریعے سے. یعنی جو آپ کھجور کا آدھا حصہ بھی راہ خدا میں دے دیں گے تو وہ سپر بن جاتا ہے.
یعنی بابا ہمیں یہ تکہ خرما ہم سپر آتش خودتون قرار بدید.
یعنی جتنا تم سے ہو سکے آگ سے بچاؤ کے سامان فراہم کرو، اگرچہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی سہی. جتنا آپ راہ خدا میں خدا کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اتنا وہ ڈھال بن جائے گا.
آتش سوزندہ، ہر چی که میتونی در مقابل خطر آتش تو برا خودت
سپر درست
کن، ولو شق تمره باشه.
آگ جلاتی ہے اور اس آگ سے جتنا بچاؤ ممکن ہو سکے کرنا چاہیے. بہت بڑے پیمانے بہت کیا کہنے، وہ نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا. آپ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے بھی ایک حد تک آگ آتش کی تمازت کو سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں.
خب تو اینجا معنی تقوی معلوم شد.
پس تقوی پتا چل گیا. تقوی کیا چیز ہے؟ سیلف ڈیفنس کا ایک ذریعہ ہے،
ان
اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، شیلٹر، کسی آتے ہوئے خطرے سے کسی شیلٹر کے اندر جا کے اپنے آپ کو بچا لینا.
راز پوشی و حفظ اسرار را از آن جهت تقیه گفتن که باعث این میشه دفع خطر کنه.
کیا بات ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے مثلا تقیه کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقوی سے ہے. تقیه کو کیوں تقیه کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، ظاہر کریں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے. آتے ہوئے خطر کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ڈھال کے نیچے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں تقیہ.
چرا؟ چون خودم و جامعه و دوستانم رو حفظ میکنم.
اس لیے کہ میں اسی تقیے کے ذریعے سے نہ صرف اپنے آپ کو، کبھی اپنے آپ کو، کبھی دوستوں کو، کبھی فیملی کو، کبھی سوسائٹی کو.
ولذا و کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. چرا؟ چون سفر برداشتی، کتمان کردی.
دیکھیں ان اس روایت کے لہجے کو دیکھیں، کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله، ہمارے اسرار کو چھپانا جہاد فی سبیل اللہ ہے. کیوں؟ کبھی کبھی ان اسرار کو برملا نہ کرنے کی وجہ سے آپ پوری سوسائٹی کو بچا لیتے ہیں. جب بچاتے ہیں تو یہی بچانے کا کام جہاد کا ہے. جہاد فی سبیل اللہ.
فراموش نہ کنیم کہ ما داریم اسباب ورود به بهش رو بحث میکنیم. یادتون باشه ها،
ذہن میں رکھیے ہم کیا بیان کر رہے ہیں، بہشت میں لے جانے والی چیزیں.
اما بهشت و جهنم از اینجا جدا نیست.
لیکن بهشت اسی دنیا میں ہے، اور آپ بهشت اور جهنم جو ہے وہ دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ ہیں.
یعنی بدان اگر اینجا تو این وصف رو پیدا کردی، شدی متقی، الان سندت رو گرفتی ها، مالکیتت قطعیه ها.
اگر آپ اس دنیا میں تقوی پیشہ بن جائیں، آپ کے پاس تقوی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہشت کی مالکیت آپ کے پاس ہے. یہی سند ہے، سند بہشت تقوی ہے. تقوی آپ پاس تقوی ہے تو بہشت کی سند ہے آپ کے پاس.
شما سند رو ہم انجا میگیری،
بہشت کی سند یہی لینا ہے. اس دنیا میں
متقی شدن در همین جا محقق میشه ها.
انسان قیامت میں جا کے تو متقی نہیں بنے گا. متقی یہی بنے گا. جب متقی یہی بنے گا تو سند یہی پہ حاصل ہو جائے گا.
حالا معنی تقوی معلوم شد، و این که در همین جا ما باید این سند رو بگیریم و همین جا به همون میدن.
تقوی کا معنی معلوم ہو گیا، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ تقوی دنیا میں حاصل کی جاتی ہے، مرنے کے بعد نہیں. بس اس کا مطلب یہ کہ بہشت کی سند مرنے سے پہلے لینا چاہیے.
بس معلوم ہے خیلی مهمه. بس ببینیم چیه آقا، معنای تقوی که معلوم شد، این حقیقتش چیه؟ بیشتر برامون توضیح بدید. میخوایم این سند رو همینجا پیدا کنیم، با خودمون داشته باشیم.
خب تقوی کی خصوصیت کے بارے میں تو پتا چل گیا، تقوی سپر ہے، بچاتا ہے، خدا کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن تقوی کی حقیقت کیا ہے؟
میخوایم ببینیم حقیقت تقوی چیه، ببینیم داریم یا نه.
اس حقیقت کے بارے میں بحث ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ ہم میں یہ ہے یا نہیں. یہ حقیقت
ببینید، یہ مقدمه بگم تو معلوم بشه. ہر متحرکی در مسیر حرکت خود مهالک و موانع و درهایی رو خواهد دید.
خوب توجه رکھیں، جو بھی انسان متحرک ہے کسی خاص منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہا ہے، تو اس سفر میں تھریٹس ضرور ہوتے ہیں. ہمیشہ
خطر،
کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں تھریٹس نہ ہو.
خطر سقوط و ہلاکت ہے
اس میں. کبھی کبھی ہلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے.
ڈاکو ہے،
لوٹنے کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے،
ایکسیڈنٹ ہے،
ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے،
بریدن ترمز مشین ہے،
مثلا گاڑی کا بریک فیل ہونے کا خطرہ ہے.
بچوں ہے نیاز بھی یہ کنٹرول کرنے دے.
یہ سارے خطرات ہیں، تھریٹس ہیں. لہذا ان تھریٹس کے مقابلے میں انسان کو کوئی ایسی چیز کی جو مطمئن کر دے کہ ان تمام تھریٹس کے مقابلے میں آپ محفوظ ہیں.
واقعا اگر یہ موٹر سائیکل درست کنه ترمز نداشته باشه، بگم بی ترمز برو، گاز بده 120 کیلومتر برو، چه میشه؟
آپ ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، فرض کر لیں کہ اس کا بریک فیل ہو، بریک نہ ہو، اور 120 پہ آپ سب سپیڈ سے جائیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے.
یہ ماشین بسازن بگن بدون ترمز برو.
یا گاڑی بنائی گئی بہت ہی لگژری گاڑی، بہت ہی اسپیڈ سے بھاگنے والی گاڑی، اس کے اندر بریک نہ ہو، بنایا ہی نہیں گیا یعنی کمپنی نے بریک ہی نہیں بنائی، تو یہ گاڑی کسی درد کی دوا ہے؟ یہ آپ کو منزل تک پہنچانے والے یا کہیں اور پہنچانے والی گاڑی بن گئی؟
کنترل کننده میخواد. چرا؟ چون از خطر سقوط و انحطاط من رو نجات بده.
پس یہ جو اچھی گاڑیاں بنتی ہیں اس میں کبھی کبھی تو بریک کے علاوہ گاڑیوں میں وہ کیا کہتے ہیں مخصوص ایئر بیگ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس ایئر بیگ کے ذریعے سے آپ کو تحفظ حاصل ہو، وہ بھی ہوتا ہے. تو جتنے اسباب تحفظ زیادہ ہوں گے اتنی اچھی گاڑی ہے.
ما برای اداره خودمون و فرار از مهالک و سقوط متوسل به همین کنترل کننده ها میشیم.
پس ہم اپنی زندگی میں اور اس زندگی کے سفر میں جتنے تھریڈس ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں ان تھریڈس سے بچنے کے لیے امکانی اسباب فراہم کرتے ہیں. جس طرح سے اس کمپنی نے گاڑی میں امکانی تحفظ کے اسباب فراہم کیے ہیں، بریک لگا دیا ہے اور ایئر بیگ لگا دیا ہے، یہ سب کچھ چیزیں لگا دی ہیں تاکہ آنے والے امکانی خطرات کو کم سے کم کیا جائے.
حالا ان ابزار کنترل کننده یه هر چیزی مناسب خودش باید باشه. یه دوچرخه یه ترمز محدود داره،
یه هاپیماش چیز دیگه داره،
یه موتورسیکل ترمزش قوی تره، یه ماشین سواری ترمزش قوی تره، یه تریلی ترمزش قوی تره تا شما برسید به هواپیما. هرچه قدرت و سرعت بیشتر نیاز به ترمز بهتر برتر.
امید ہے کہ آقا کے اشارے آپ سمجھتے ہوں گے، بہت خوبصورت اشارے کیے ہیں. گاڑی اور سائیکل اور ان شکلوں میں مثال دی ہے لیکن انسانوں کی مثالیں ہیں یہ سب. آقا کہہ رہے ہیں کہ جس کی اسپیڈ جتنی تیز ہوگی اسی حساب سے اس کا بریک طاقتور ہونا چاہیے. سائیکل کی اسپیڈ تیز نہیں ہے، اس کا بریک بھی اتنا کوئی سخت نہیں ہے. موٹر سائیکل کی اسپیڈ اس کی نسبت تیز ہے، اس کا بریک کچھ اور ہے. گاڑی کی اسپیڈ اس سے تیز ہے، اس کا بریک کچھ اور ہے. ٹریلرز جو چلتے ہیں ان کا بریک کچھ اور ہے، اور آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں تا جہاز تک، جہاز کا بریک کچھ اور ہے. بس افراد بشر بھی جتنی اس کی اسپیڈ تیز ہوگی اسی حساب سے طاقتور بریک کی ضرورت ہے، طاقتور بریک کی ضرورت ہے.
صبر کنید میرسه. خب پس ببینید هر متحرکی نیاز به کنترل کننده داره، این درسته یا نه؟
هر حرکت کرنے والی چیز کو امکانی طور پر خطرے سے بچانے کے لیے بریک کی ضرورت ہے.
هر چه سرعت بیشتر قدرت بیشتر نیاز به ترمز
طاقتور. کہ جتنی زیادہ اسپیڈ ہوگی جتنا زیادہ توانائی ہوگی اس میں اسی حساب سے اس کو روکنے کے لیے بھی ایک طاقتور بریک کی ضرورت ہے.
خب ان وسط انسان چه کار است؟ انسان هم یه موجود متحرک
ہے. انسان بھی ایک موجود متحرک ہے،
حیاتش حرکت ہے،
اس کی زندگی اس کی حرکت ہے.
میدان حیات و زندگی میدان حرکت ہے،
اس کی زندگی اس کی حرکت کی جگہ ہے.
تو خانه، تجارت، بازار، اداره و و و
انسان اپنی زندگی میں مختلف شؤون میں، اپنے گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں اور مختلف جگہوں پر وہ مومنٹ کی حالت میں ہوتا ہے. مسلسل ایک مومنٹ بدنی نہیں ہے، ہاں یعنی انسان ایک فکری طور پر بھی ایک مومنٹ میں ہوتا ہے، بدنی بھی طور پر بھی مومنٹ میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ حرکت میں ہے انسان.
در درون خودمان مهلکه وجود داره، بیرون هم مهلکه وجود داره، مهلکه هایی که مرئی اند و نامرئی.
طرح طرح کی هلاکتیں، طرح طرح کے دام دام دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، قیمت کے معنی میں، ایک جو جال کے معنی میں، وہ جال کے معنی میں دام. طرح طرح کے دام ہمارے لیے پھیلائے گئے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، اپنی اس حرکت میں، اپنی اس مومنٹ میں ان سے بچ کے چلنا ہے. یہ طرح طرح کے مشکلات ہیں، طرح طرح کی گھاٹیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے.
آیا من یاد بے کنٹرول کنندے داریم یا نہ؟
ہمیں بھی بریک کی ضرورت ہے.
خشم آمده، غضب آمده، نیاز دارم کنترل بشود یا نه؟
خدا نے ایک وسیع مصلحت کے تحت انسان کو غصہ بھی دیا ہے. غصہ ہونا چاہیے، غصہ ایک حرکت ہے، قوہ حرکت ہے نا، لیکن اس غصے کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس لگام ہونا چاہیے، یعنی کیا کہتے ہیں، بریک فیل نہیں ہونا چاہیے، بریک ہونا چاہیے.
شہوت آمده چیکار کنم؟ کنٹرول کننده میخواد یا نه؟
شہوات انسان کے پاس ہیں، ہونی چاہیے، نہ ہو تو عیب ہے، ہونا چاہیے لیکن بے لگام نہ ہو. یہ بھی
بخل آمده چیکار کنم؟ کنٹرول کننده میخواد یا نه؟
اسی طرح سے مثلا بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ بھی کبھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بے لگام نہیں ہونا چاہیے.
حسد آمده کنٹرول کننده میخواد یا نه؟
انسان کے پاس حسد کی گھاٹی بھی ہے.
حب جاہ آمده کنٹرول کننده میخواد یا نه؟
منصب پسندی ایک اور خطرہ ہے انسان کے لیے. ہے، انسان منصب پسند ہوتا ہے اور یہ خطرہ ہے انسان کے لیے.
با نبود کنٹرول کننده آیا به حیات انسانی میرسیم؟
خوب توجہ رکھیں، بس انسان کے پاس اسپیڈ بھی ہے، گھاٹیاں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، تو ایسے میں انسان کو تحفظ فراہم کرنے والا بریک چاہیے یا نہیں؟ بریک فیل ہونا تو خطرناک ہے.
بدون کنٹرول و کنٹرول کننده آیا ما می توانیم به حیات انسانی برسیم؟
اگر بریک نہ ہو تو انسانی زندگی تک پہنچ سکیں گے ہم؟
نہ.
ہر فرد بشر بریک فیل ہو تو کہاں پہنچے گا یہ سوسائٹی، کہاں پہنچ جائے گی
دنیا؟ میشے
اچھا، جو فزیکل چیزیں ہیں، سائیکل سے لے کے جہاز تک جو مثالیں آغا نے دی ہیں، ان کا بریک کچھ اور ہے. جو آپ کی مومنٹ ہے، وہ مومنٹ، فکری مومنٹ، نظریاتی مومنٹ، وہ مومنٹ فزیکل مومنٹ سے الگ ہے، لہذا اس کا بریک کسی اور طرح کا ہونا چاہیے. جس طرح کی مومنٹ ہوگی، بریک بھی اسی حساب سے ہوگا.
این اصول برگرفته از عقل است یا نقل؟
یہ اصول عقل سے متخذ ہونا چاہیے.
با ارشاد عقل و نقل ما باید در درون من نیروی را تولید کنیم که اون نیرو ما رو کنترل کنه.
عقل اور وحی کی ہدایتوں سے اپنے وجود کے اندر ایک ایسی قوت کو ایجاد کرنا چاہیے کہ وہ قوت ہمیں ان تھریٹس سے تحفظ فراہم کرے.
ان وقتی کہ
ہوا وہ حوس کے حصار میں آ جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے.
قدرتی داشته باشیم کنترل کننده تا بتواند اون رو کنترل کند.
جب ہوا و حوس برافروختہ ہوتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قوت ہونی چاہیے.
این نیروی نگہ دارنده و کنٹرول کننده رو بهش میگیم چی؟ تقوی.
وہ روحانی اور معنوی قوت کہ جس کی وجہ سے آپ مختلف ہلاکت آور چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اس قوت کا نام ہے تقوی.
وقت تقوی نسبت به افراد فرق میکنه.
ابھی وہ مثال جو دی تھی وہ ذہن میں رکھیے، سائیکل کے بریک سے لے کے جہاز کے بریک تک، جس کی جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا زیادہ طاقتور بریک ہوگا. افراد بشر میں، ہر فرد بشر کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے، عقل و وحی سے متخذ قوت، اس قوت کے ذریعے سے آپ ہلاکتوں سے بچ سکیں. لیکن جس کی اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اسی حساب سے اس کا تقوی طاقتور ہونا چاہیے.
بلے. یہ یک کسی که میخواد یه خانه رو اداره کنه تقواش باید به اندازه همین خانه باشه.
امیده که انشاءالله آپ اسے لطف حاصل کریں گے. ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر کو مینج کرتا ہے, گھر کے افراد پر اس کی حکومت ہے, اس کا تقویٰ کسی اور طرح کا ہے.
چرا؟ چون به اندازه اداره خونه تقویٰ میخواد.
اسے اس کی مومنٹ مختصر ہے, اس کی تمام حرکت جو ہے وہ صرف گھر کے حد تک ہے, لہذا ایک مختصر تقویٰ کی ضرورت ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے.
البتہ اعلاشو داشته باشه خیلی خوبه, این معنیش نیست که نیاز به برترش نباشه, ولی نیازی که کنترل کننده باشه در همون حد.
خوب غور کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اعلیٰ قسم کا تقویٰ نہ ہو, یہ آپ غلط نتیجہ نہ لے لیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی ضرورت اعلیٰ کی نہیں ہے, اس گھر کو چلانے کے حد تک تقویٰ ہو تو بس کافی ہے, چل سکتا ہے.
چرا؟ چون لغزش این آقا و مہلکی که در جلوه این آقا همین قدره.
اس آقا کے پھسلنے کے چانسز کم ہیں کیونکہ گھر کی حد تک ہے اس کی مومنٹ, یہاں کیا پھسلے گا, بہت پھسلے گا, ابھی تو تھوڑا سا پھسلے گا.
اما یہ کسی مفادی دہ رو ادارے کونے,
لیکن ایک آدمی ہے وہ پورے علاقے کو چلا رہا ہے, گھر کو نہیں, کئی گھر ہیں اس میں.
آہاں, امکانات دارے, چیزایی دارے رو بچے, یہ تقویٰ.
اچھا, اس کے اختیارات بھی زیادہ ہیں, ظاہر ہے ایک گھر کو ادارہ کرنے والے کے اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں, ایک سوسائٹی کو ادارہ کرنے والے کے اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں. اختیارات زیادہ ہیں تو پھسلنے کے چانسز زیادہ ہیں.
یکی مخواد یہ شہر رو ادارہ کنے.
ایک آدمی ہے پورے شہر کو چلا رہا ہے, شہر کی ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں, تو وہاں پر پھر اور زیادہ اس کے اختیارات ہیں.
یکی مخواد یہ استان رو ادارہ کنے.
ایک آدمی ہے وہ پورے ایک صوبے کو چلا رہا ہے.
بر این شخص مہالک و موارد لغزش خیلی بیشتر میشے.
اب آپ اس تناسب سے دیکھتے جائیں گے تو جتنے زیادہ اختیارات ملتے جائیں گے اتنے زیادہ پھسلنے کے امکانات زیادہ ہیں.
یکی میخواد یہ مملکت رو ادارہ کنے.
ایک کے اختیار میں پورا ملک ہے, ملک کے تمام مثلا عزل و نصب اس کے ہاتھ میں ہیں, اور بست و گشاد اس کے ہاتھ میں ہیں, تمام امکانات اس کے ہاتھ میں ہیں.
ان کسی کی میخواد عالم رو ادارہ کنے.
واہ واہ واہ. اب آپ اسی حساب سے جائیں, ایک ایسا انسان کامل ہے کہ پورے عالم کو وہ چلا رہا ہے,
نظام ہستی رو ادارہ کنے,
نظام ہستی کو وہ چلا رہا ہے.
اون تقوایی میخواد که حد اعلاش میشه عصمت.
اس کے بریک کا نام عصمت ہے, تقوا نہیں.
بر جلوی همه اینها مهالک هست.
اچھا, خوب دقت کریں, تھریڈ سب کے لیے ہیں, حتی امام کے لیے. یعنی امام کے لیے خطرات نہیں ہیں, اس کے لیے بھی ہیں, لیکن اس کے پاس بریک اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کی طرف آ نہیں سکتا ہے.
در حقیقت عصمت مرتبه اعلای تقوی است, یادتون باشه.
پس برادران من, تقوی کس فیملی کا ہے؟ عصمت کی فیملی کا ہے, اور عصمت تقوی کے اعلی ترین شکل کا نام ہے, اور تقوی عصمت کے ایک چھوٹے شکل کا نام ہے.
عصمت چی گفتیم؟ ہر متحرکی در مسیر حرکتش مبتلا به خطرات و مهالک و لغزش هایی میشه که نیازی به کنترل کننده داره.
امید ہے کہ یہ بحثیں صرف نظری اور فکری بحثیں نہیں ہوں گی بلکہ کارگوشا ہوں گی ہمارے لیے عملی زندگی میں بھی انشاءاللہ العزیز. بس ہر متحرک کے لیے ایک کنٹرول کرنے والی قوت کی ضرورت ہے.
انسان هم از متحرکان است.
انسان بھی اون متحرک موجودات میں سے ہے.
بر سر راهش مهالک و خطراتی موجود
ہے. انسان کے راستے میں بھی خطرات اور تھریڈز موجود ہیں.
باید نیروی رو در خودش به وجود بیاره که او رو از این مهالک در امان بداره و به او میگیم تقوا.
ضرور انسان کو اپنے وجود کے اندر وہ قوت ایجاد کرنا چاہیے جو اسے ان خطرات سے بچائے.
خب, حالا میخواییم این تقوا رو یه قدری وسیع تر بحثش بکنیم.
اب اس تقوا کے بحث کو تھوڑا سا پھیلائیں گے.
که ببینیم این تقوا آیا در یه مورد اگر انجام شد خوبه یا نه. تقوا باید ملکه باشه.
خوب انشاءالله اس نقطه پر بھی توجه فرمائیں گے. دیکھیں انسان کبھی اس قوت کو پا لیتا ہے لیکن یہ قوت اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتا ہے. کچھ دنوں کے لیے ہے, جب تک ہے وہ بچتا ہے, پھر یہ چلا جاتا ہے, یعنی یہ بڑھتا ہے, گھٹتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ختم ہونے کی کیفیت کے ساتھ جو تقویٰ ہے یہ زیادہ مفید نہیں ہے جب تک وجود کا حصہ نہ بن جائے.
سوال منشأ صدور از ابعاد از ما چیه؟ جواب بدید.
خوب توجہ رکھیں, ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, ان کاموں کو انجام دینے کا منشا یعنی جس کی وجہ سے یہ ہم حرکت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ کیا ہے؟
معلوم ہے گرایش درونی,
اندرونی تمایلات ہیں.
بلے.
انسان کے تمایلات, جس تمایلات سمجھتے ہو, میل اور پسند اندر کی, وہ جس قسم کا میل اور جس قسم کی پسند اندر کی ہوگی انسان کی حرکت اسی قسم کی ہوگی.
این گرایشات به دو دسته تقسیم میشن, خوب گوش کنید.
یہ اندرونی تمایلات دو طرح کے ہیں,
گرایشات گذرا و گرایشات راسخ و موندگار. اینو میخوام توضیح بدم چون اینا مسئله ایمانم همینطوره, مسئله تقوام همینطوره, خیلی از چیزا این باید واضح بشه.
خوب توجه رکھیں کہ انسان کے افعال اور اعمال اور حرکتیں اندر کے تمایلات اور پسند کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو تمایلات اور پسند ہیں جو انسان کے اندر ہیں یہ دو قسم کے ہیں, بعض ٹیمپرری ہیں بعض پرماننٹ ہیں. کچھ تمایلات اور کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جو ٹیمپرری پیدا ہوئے ہیں, بعض پرماننٹ ہیں, ہمیشہ ہیں انسان کے اندر.
بعضی از تمایلات و خواسته ها گذرا هستند, بعضی ها موندگارند.
بعض خواهش ایسی ہیں کہ
خوش کنید
وہ ٹیمپرری ہیں, کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد ختم ہیں, بعض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں.
خطیبی میاد سخنرانی میکنه, راجع به نیازهای جامعه میگه, به مردم میگه چه نیازهایی هست, این مریض ها رو ببینید وضعیت اینطوره. چند نفر از وسط این مجلس برافروخته میشند و میگن آقا ما پول میدیم این کار انجام بشه.
خوب توجه رکھیں, کوئی خطیب آتا ہے تقریر کرتا ہے اور سوسائٹی کی ضرورتوں کو بیان کرتا ہے, اجاگر کرتا ہے کہ مثلا سوسائٹی میں یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, ان ضرورتوں کو بیان کرتا ہے اور سننے والے سامعین اسے سن کے اس کی طرف ان کے تمایلات پیدا ہو جاتے ہیں اندر, یہ ہمیں کرنا چاہیے واقعی. مثلا جو بیمار ہیں تو ان کی علاج کے لیے ہمیں متحمل ہونا چاہیے, محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میرے پاس صلاحیت ہے تو مجھے پیش قدم ہونا چاہیے.
انگیزے انفاق گل میکنے,
انسان کے وجود کے اندر انفاق کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اندر انفاق کرنے کی خواہش جب یہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کھڑے ہو کہتے ہیں جناب میں تیار ہوں, اتنا پیسہ میں دینے کو, لے لو مجھ سے. یہ جو آپ کے اندر خواہش پیدا ہو گئی اس نے آپ کو حرکت میں لے آیا انفاق کی طرف.
یا فرض ببرمید یہ سیلی میاد, تلویزیون ها میان نشون میدن, مردم تحریک میشن, ای وای چند روز میبینید ماشاءالله کمپا زده میشه بلندگوها, بعد میرن دنبال کارشون. بابا برای کی میکردی؟ برای همین ها که بی خانمانن, مگه اونا خانماندار شدن که تو یادت رفت؟
اچھا.
این مال اینه, ببینید
این مثالوں پہ توجہ دیجئے گا. یا فرض کرنے سیلاب آ گیا ہے کہیں پر, ٹیلی ویژن نے دکھا دیا وہاں اس سیلاب کے متاثرین کو کہ کس طرح سے لوگ بے گھر ہوئے اور خطرے میں پڑ گئے, اور آپ سے مدد طلب کی گئی گورنمنٹ نے مثلا کہ اب یہ بے گھر ہوئے ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کے اندر الحمدللہ انسانیت ہے, اس کے بنا پر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے کہا نہیں مجھے مدد کرنی چاہیے. آپ سب نے اپنے حسب استطاعت مدد کی, کیمپ لگایا گیا وہاں پر, ان کے لیے مال جمع کیا گیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ جذبہ ختم. ہمیشہ نہیں ہے، یہ ایک مخصوص وقت کے لیے ابھرا پھر ختم ہو گیا.
آرے آرے گرایشہ دو قسم ہیں.
دیکھیں وہ اس خطیب کے تقریر کے نتیجے میں ابھرا، یا اس منظر کو آپ نے ٹی وی پہ دیکھنے کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ ابھرا پھر اس کے بعد ختم ہو گیا.
موندگار و گزرا و راسخ و موندگار.
دیکھیں آپ کے اندر تمایلات دو طرح کے ہیں، بعض کچھ وقت کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور بعض ہمیشہ ہیں.
حوادث، پدیده ها، سخنرانی ها، تحریک ها به وجود میاد، اما در بعضی ها اثرش اثر حالی و گذراست، یک دفعه دو دفعه است.
بعض انسانوں میں، بعض تقریروں کے نتیجے میں، یا بعض حوادث کو دیکھنے کے نتیجے میں، یا اس طرح کی چیزوں کے نتیجے میں وقتی طور پر کچھ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان خرچ بھی کرتا ہے، متحرک بھی ہوتا ہے اس کی طرف.
انفاق و ایثار بے میان آمدے اما گزراست.
انفاق کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، لیکن یہ انفاق اور یہ ایثار دائمی نہیں ہے. دائمی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا انگیزہ دائمی نہیں ہے.
خوب استا،
لیکن خوب غور کریں، کہہ رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے،
خوب ہے ہاں،
یہ خیال نہ کریں کہ مثلا کوئی اس میں تنقید کرو، اچھا ہے وقتی طور پہ صحیح.
ان صفت انفاق گزرا باید مبدل بشه به
دائمی،
راسخ، موندگار.
یہ اچھا ہے، لیکن اچھا یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونا اچھا نہیں ہے. کب کا اچھا ختم نہیں ہوگا؟ جب یہ راسخ ہو جائے.
خب اینو گفتم، یہ مقدمه بود برای اینکه بهتون بگم ملکاتی که در وجود ما هست اینطوره. بعضی از موقع یه آره تقوا یکی دو بار آقا نشون میده، آها، بعد ولی ملکه نیست، حاله، گذراست. این خوبه، بهتر از اون بی تقوا، اما این رو بیشتر از این میخواییم بابا؟ یه بار ترمز تمام شد، مگه در مسیر حرکت نیستی؟
اتوار کے دن درس میں آئے اور باہر جا کے مثلا وہ کچھ دنوں تک یہ بریک ایجاد ہوا، نہیں بھائی مجھے تو مثلا ان تمام خطرات سے محفوظ رہنا چاہیے. وہ بریک کچھ دیر کے لیے ہے یا چند دنوں کے لیے ہے تو وہ بھی اچھا ہے. آقا نے پہلے بیان کیا ہے، یعنی کچھ دنوں کے لیے بھی ہونا اچھا ہے بالکل نہ ہونے سے، لیکن کافی نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے. جو وقتی طور پہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حال، ایک حال ہے جو پیدا ہوا ہے. جو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں ملکہ. لفظ ملکہ آپ نے سنا ہوگا، ملکہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے.
ہمیشہ در انسان است، البته ہمون ہمیشگی ہم زوال پذیر است، تو امکان زوال داره، اینطور نیست امکان زوال نداشته باشه.
جو راسخ ہے اس میں بھی کبھی کبھی زوال آ جاتا ہے،
حالا کسی
لہذا حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
کسی کے میخواد انسان باشد و انسان بماند باید چکار کنه؟
انسان بننا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن انسان رہنا کافی مشکل ہے.
باید خود را به ضوابطی که عقل و شرع میگن مقید کنه.
عقل اور وحی نے انسان رہنے کے لیے جو ضابطے مقرر کیے ہیں ان ضابطوں کی ہمیشہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
من بعضی رو دیدم کہ این چنینن،
میں نے آ کہہ رہے میں نے دیکھے ہیں ایسے انسانوں کو جو لحظہ بے لحظہ ان ضوابط کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں.
و باید بدونی ہمواره در معرض تهاجم دشمنی.
یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان سویا نہیں ہے، نہ تھکا ہے، وہ ہمیشہ لگا ہوا انسان کے پیچھے، اور ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے.
میاد دستکاری میکنه، این سیم ترمز تو میبر رہے ہیں مرتبہ میرے آخر ذرے.
جیسے بعض دشمن ایسا کرتے ہیں کہ بریک کے جو تار ہے نا اس کو نکال کے چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے اس کو، جب گاڑی اسپیڈ سے چلا رہا ہوتا ہے بریک کی ضرورت پڑی تو وہ بریک فیل ہو گیا. شیطان کبھی کبھی ہمارے اس بریک کے تاروں کو نکال کے چھوڑ دیتا ہے.
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
یہ جو اس نے قسم کھائی ہے خدا کے حضور کہ تیرے عزت کی قسم میں ان تمام کو ہائیجیک کروں گا، گمراہ کروں گا،
یعنی سیم ترمزشنو میبرم، پاره میکنم.
معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ آپ کے بریک کے جو تارے ہیں ان کو یہ نکالے گا شیطان.
خب پس شما نید دشمنی دارید که نامرئی نامرئیه، حالا باید چی کار بکنید؟ همیشه باید این حالت رو داشته باشید، این وصف رو با خود داشته باشید.
پس یہ تو طے ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، ان الشیطان عدو بالے عدو مبین، یعنی دشمن ہے بالکل، اور یہ ہمیشہ ہے. بس اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس شیطان کو نہیں بھولنا چاہیے.
و از سوی دیگر دشمنی شیطان ہمیں جانبہ،
اور شیطان کی دشمنی ایک جہت سے نہیں ہے، ہم جہت آپ کو پر اٹیک کرتا ہے.
قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. من دست از اینا بر نمیدارم، بر سر راهشان نشستم.
لاقعدن، کتنی تاکیدات کے ساتھ شیطان نے بات کی ہے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، یعنی یہ کام میں ضرور کروں گا، ضرور کروں گا. کیا؟ تجھ تک پہنچنے والے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو گزرنے نہیں دوں گا، تاکید کے ساتھ. ہاں لاقعدن، چھوڑنے والا نہیں ہوں.
دیدید داکو ها وقتی میخوان چیکار کنن؟ جاده رو یه علامت هایی میزنن به اون طرف، کسی که جاده رو بلد نیست میره اون طرف میگیرنده.
داکو کبھی کبھی بعض راستوں میں ایک غلط نشانہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ گاڑی والے آ جائے اور اس کو راستہ سمجھ کے اس طرف مڑ جائے.
تو اروپا بیشتر ہے،
اوروپا بیشتر ہے، کہتا ہے یہ کام یورپ میں زیادہ ہوتے ہیں.
آره خب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ.
اللہ اکبر، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے.
من قدرتمندم خدا، وقت چی میشه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیگذرم اونا با تقوا بمونن.
اکثر کو با تقوا رہنے نہیں دوں گا.
پس باید سفر همه جانبه برداریم.
اگر شیطان کا حملہ همه جانبه ہے، ہر جہت سے ہے، تو ہمارے پاس دفاع کا ڈھال بھی ہمہ جانبہ ہونا چاہیے.
در امور مالی سفر داشته باشیم، تقوی مالی.
خوب توجہ رکھیں، مالی معاملات ہمارے اختیار میں ہوں تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے کہ شیطان اسی راستے سے مجھے بھٹکا دے گا.
در مقام عبادی تقوی داشته باشیم.
اگر آپ عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں بھی شیطان آپ کو بیراہ پہ لے جا سکتا ہے.
در زبان تقوی داشته باشیم،
زبان کا تقوی ہونا چاہیے.
در چشم تقوی داشته باشیم،
آنکھوں میں تقوی ہونا چاہیے.
در دست تقوی داشته باشیم،
ہاتھوں میں تقوی ہونا چاہیے.
در منصب تقوی داشته باشیم.
آپ کے اختیارات میں کچھ چیزیں ہیں، وہاں شیطان آ سکتا ہے.
در دشمنی تقوی داشته باشیم.
ہاں اس کو بھی نوٹ کریں، دشمنی میں بھی تقوی کی ضرورت ہے. دشمنی میں آپ کو گمراہ نہ کرے، کہیں اور نہ لے جائے.
یہ تقوی ہمیں جانبے میخواہیم ما.
بس ہم جہت تقوی کی ضرورت ہے، ایک جہت سے تقوی ہے، دوسری جہت سے نہیں ہے، یہ ناکافی ہے.
لذا یہ تعبیر خداوند داره، این تعبیر عجیبه. فاتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر که استطاعت دارید تقوی پیشه کنید.
قرآن میں ایک تعبیر ہے، جتنا تم سے ہو سکے تقوی کو بڑھاتے جاؤ، جتنا تم سے ہو سکے بڑھاتے جاؤ مسلسل. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
پس نیازی به این ترمز
داری؟ وہ روایت تھی، آپ کو یاد ہے، کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے بھی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ یہی آیت ہے،
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ہر چقدر کہ استطاعت دارید،
جتنا تم سے ہو سکے.
بشر تو خیلی توان داری،
وہ یاد رکھو،
خیلی قدرت داری.
یاد رکھو تمہاری توانائی کم نہیں ہے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو.
پس هر چقدر که قدرت داری، استطاعت داری، یه تقوا پیشه کن. چرا؟ چون خب معلومه مهارک در پیش روی توست، چون که دشمنی آنچنان داری.
چونکہ دشمن ہم جہت حملہ کرنے والا ہے.
و برای اینکه ما رو یه قدری با مسئله تقوا بیشتر عادت بدن، موالیان ما دستورات دادن
ہمیں طاقت آشنا تقوا آشنا بنانے کے لیے. ہمارے سرپرستوں نے کچھ مخصوص تعلیمات دی ہیں.
از یک طرف خودش به ما گفته هو معکم، اگر شیطان اون هست منم با شما هستم.
خوب غور کریں،
خوش انصافا.
اگر تمہارے لیے ایک دشمن ہے، کمین میں لگا ہوا ہے، اچانک حملہ کر سکتا ہے، تو خدا کہہ رہا میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے تھوڑی ہو.
ہر جو باشید من با شما هستم،
میں تمہارے ساتھ ہوں. هو معکم اینما کنتم
والله بما تعملون بصیر،
اور خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
خب این بحث ظاهرا ادامه دارد. حالا دیگه خداوند انشاءالله به همتون توفیق بده و این
لاهی آمین
صفتی که باعث مالک شدن بهشته به هممون عنایت کنه.
الهی آمین. الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.